الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم العن أول دار نزل حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك اللهم العن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اس وقت کے ساتھ انشاءاللہ ہماری محفل محمد وآل محمد کی نظر رحمت کا مرکز قرار پائے محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل
محمد
ایک اہم ترین ذمہ داری کہ جو انسانی عقل فطرت اور شریعت انسان کو بتاتی ہے انسان کو مجبور کرتی ہے اور انسان کو گائیڈ کرتی ہے اس کو انجام دینے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے شکر منعم جب کوئی نعمت انسان کو عطا کی جاتی ہے جب کوئی نعمت انسان کو ملتی ہے جب کوئی بلیسنگس اس کو عنایت کی جاتی ہے انسانی فطرت انسانی عقل اور شریعت انسان کو انسان سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان قدم بڑھائے اور اپنے اس مونیم کا کہ جس نے اس کو یہ نعمت عطا کی ہے اس کا شکر ادا کرے سینگ تھینکس اور پرفارمنگ تھینکس ٹو اے پرسن ہو گیو یو دا بلیسنگس It's one of the responsibility which is there on all the people who has to who has taken this responsibility, this blessings. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا ہر شخص اعتراف کرتا ہے اور مختلف انداز میں اور آپ ہر شخص چاہے وہ کسی دین کسی مذہب یا کسی بھی مکتب کا ماننے والا ہو اس کام کو انجام دیتا ہے میں اور آپ کے جو دین اسلام پر عمل پیرا ہے اپنے آپ کو مسلمان اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں ہماری بھی ایک ذمہ داری یہی ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں کا صحیح معنوں میں شکر ادا کریں نعمت کا شکر ادا کرنے کی چند مقدمات ہیں چند پری ریکوزٹس ہیں چند ایسی چیزیں ہیں کہ جب تک انسان ان کو انجام نہ دے صحیح معنوں میں نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا سب سے پہلا ریکوائزٹ سب سے پہلا مقدمہ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ کہ جس کی بیسس کے اوپر انسان شکر ادا کر سکتا ہے یا شکر ادا کرنے کے قابل بن سکتا ہے یا درحقیقت ان مقدمات کو ادا کر سکتا ہے کہ اس کے بعد کہہ سکے کہ ہاں اب میں اس قابل ہوا ہوں کہ اپنے منعم کا شکر ادا کروں وہ خود شناخت نعمت ہے نعمت کو کی شناخت یا نعمت کی معرفت حاصل کرنا یہ جاننا کہ خداوند عالم نے یا کسی اور ہستی نے اس کو کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں جب تک انسان نعمت کی معرفت حاصل نہیں کرے گا جب تک وہ blessings کی جو اس کو عطا کی گئی ہے he do not know that what are the blessings he are living in right now. جب تک اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا اصل امکان پذیر نہیں ہے کہ وہ نعمت کا شکر ادا کر سکے. بس معرفت نعمت understanding of the blessings یہ prerequisite ہے شکر ادا کرنے کے لیے. لہٰذا اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں خداوند عالم کا شکر ادا کریں یا وہ وظیفہ کے جو فطرت عقل اور شریعت نے ہم پر واجب کیا ہے اس کو انجام دیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مرحلے کے اوپر میں اس بات کو شناخت کروں, میں اس بات کی معرفت حاصل کروں کہ کون کون سی نعمتیں ہیں کہ جو خداوند عالم کی طرف سے مجھے عطا کی گئی ہے, کہ جب تک ان نعمتوں کی معرفت انسان کو حاصل نہیں ہوگی شکر اصل امکان پذیر نہیں ہے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے نہ یہ کہ بندوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے اور تمہیں نعمت عطا کی, بلکہ اس وجہ سے کہ تاکہ بندے حقیقی معنوں میں شکر ادا کر کے اپنا کمال حاصل کر سکے. مجھے اور آپ کو بار بار یاد دہانی کرائی قرآن کریم کے اندر ان نعمتوں کی کہ جو خداوند عالم نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے. لہٰذا سورہ مبارک رحمان نے کہ جس کو قلب قرآن بھی کہا جاتا ہے کہ خداوند عالم اپنی نعمتوں کو ذکر کر کے بار بار مجھے آپ کو تاکید کرتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. خداوند عالم کی کن کن نعمتوں کا انکار کر سکتے ہو, کس نعمت کے بارے میں تم یہ تصور کر سکتے ہو کہ تم خدا کی دیوی نعمت نہیں ہے؟ یہ کیوں کیا خداوند عالم نے؟ کیا خداوند عالم مجھے اور آپ پر کوئی احسان جتانا چاہتا تھا؟ کیا میں اور آپ اگر خداوند عالم کا شکر ادا نہیں کرتے تو خداوند عالم کے کمال کے اندر, خداوند عالم کی قدرت کے اندر, خداوند عالم کی عظمت کے اندر کوئی فرق آ جاتا؟ نہیں عزیزان گرامی, نہ میرا شکر اس قابل ہے, نہ میری نماز اس قابل ہے, نہ میری تحلیل و تسبیح و سجود اس قابل ہے کہ خداوند عالم کی کمال و عظمت میں ذرہ برابر اضافہ کر سکے, اور نہ میرا انکار اور نہ میرا کفر اور نہ میرا ناشکری جو اس قابل ہے کہ خداوند عالم کی عظمت میں ایک ذرہ برابر کمی کر سکے. ہدف یہ تھا کہ خداوند عالم بندوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ نعمتیں تمہیں عطا کی گئی ہیں, اس نعمتوں کا شکر ادا کرو, یا درحقیقت میں یہ کہوں کہ نعمتوں کو استعمال کرو اور اس کے ذریعے سے اپنا کمال حاصل کرو, کہ یہ تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے, یہ میں نے تمہارے لیے خلق کی ہے, یہ میں نے تمہارے لیے بنائی ہے. اس کی یاد دہانی میں تمہیں اس لیے کرا رہا ہوں کہ تمہیں یہ احساس ہو کہ یہ نعمت کس قدر عظیم نعمت ہے, تم اس کو درک کرو اور پھر اس درک کرنے کے بعد اس نعمت کو صحیح معنوں میں استعمال کرو اور اس کو جس طریقے سے استفادہ کرنا تھا اس طریقے سے استعمال کیا جا سکے. لہذا ایک اہم ترین وظیفہ جو میرا اور آپ کا آتا ہے اس کائنات کے اندر, مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ خداوند عالم نے وہ کون کون سی نعمتیں ہیں کہ جو مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں, تاکہ میں اس کے بعد والے مرحلے کے بعد جو شکر کا مرحلہ ہے اس تک پہنچ سکوں. جب تک میں نعمتوں کا درک نہیں کر پاؤں گا شکر کا مرحلہ حاصل نہیں ہو سکتا. لہٰذا قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ میں نے کہا کہ بار بار مجھے اور آپ کو مختلف انداز میں خداوند عالم اس بات کی تاکید کرتا ہے. بعض قرآن کریم کے آیات کے اندر اس طرح سے آتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت. جب آیت نشد آگے پیچھے کیا والى الجبال كيف نصبت, بار بار خداوند عالم کہتا ہے کہ آیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ خداوند عالم نے اس ایک خاص قسم کے حیوان کو کیسے خلق کیا, آیا تم نہیں دیکھتے آسمان کی بلندی کی طرف کیسے خداوند عالم نے اس کو نصب کیا, آیا تم زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ خداوند عالم نے کیسے تمہارے لیے زمین کو پھیلایا ہے تاکہ تم اس کے اوپر اپنے قدم رکھ سکو, آیا تم پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ خداوند عالم نے کس طرح میخوں کی طرح اس پہاڑ کو اس زمین کے اندر گاڑا ہے کہ جس کی وجہ سے زمین اپنے مرکز کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے. اس کے بعد خداوند عالم اپنے رسول کو اپنے حبیب کو یہ کہتا ہے کہ تمہارا کام فقط ذکر دینا ہے, تمہارا کام فقط یاد دہانی کروانا ہے, تمہارا کام فقط ان لوگوں کو ریمائنڈ کروانا ہے, اس کے علاوہ تم کچھ کام نہیں کر سکتے. لست انت بمسیطر, تم ان کے اوپر محیط نہیں ہو, تم ان کو مجبور نہیں کر سکتے شکر کرنے کے اوپر. تمہارا کام فقط تذکر دینا ہے, انت مذکر, تمہارا کام ذکر کرنا ہے, تمہارا کام ریمائنڈ کروانا ہے, تمہارا کام یاد دہانی کروانا ہے کہ خداوند عالم کی کون کون سی نعمتیں, واٹ آر دا بلیسنگز آف اللہ سبحانہ و تعالی آر دیئر آن دا ہیومن کائنڈ, سو دیٹ دے کین انڈرسٹینڈ دیٹ, وہ ان کو سمجھ سکے, وہ اس کو پہچان سکے, وہ اس کا درک کر سکے, اس کے بعد تمہارا کام نہیں ہے. اس کے بعد تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جب ایک فطری طور پر انسان احساس کرے گا کہ اس کو نعمت عطا کی گئی ہے, خود بخود اس کی فطرت اس کو مجبور کرے گی کہ وہ منعم کا شکر ادا کرے, منعم کو پہچانے اور پھر اس منعم کا شکر ادا کرے, یہ خود بخود اس کی فطرت ہے. لہٰذا خدا کا رسول, خدا اپنے رسول کو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے اللہ کے رسول, تمہارا کام فقط یہ کہ ان کو ریمائنڈ کرواؤ, تمہارا کام فقط یہ کہ ان کو احساس دلاؤ کہ کن کن نعمتوں کے اندر تم موجود ہو, اس کے بعد تمہارا کام ختم ہو گیا. اب اس کے بعد ان کا خود کا کام ہے کہ یہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں, اس منعم کا شکر ادا کریں. لہٰذا قرآن کریم نے چند مقامات پر, کئی مقامات کے اوپر اس بات کو تکرار کیا ہے کہ وہ نعمتیں کہ جو خداوند عالم نے مجھے اور آپ کو ادا کی تاکہ میں اور آپ ان نعمتوں کو درک کر سکیں اور اس کا شکر ادا کر سکیں. اور عزیزان گرامی, میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر کتنی ہی بلیسنگز ایسی ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم لوگ درک نہیں کر پاتے, ہم اس کا احساس نہیں کر پاتے, ہم اس کی عظمت کو, اس کی منزلت کو, اس کے مقام کو, ریالٹی کو, اس کی ویلیو کو جو ہے احساس نہیں کر پاتے. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار خدا کے نبی نے خدا سے درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں اس شخص کو دیکھنا کہ جو جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا, جنت میں میرا نیبر ہوگا, میرے نیبر ہوڈ میں, میرے پڑوس کے اندر جو زندگی گزارے گا. خدا اند عالم نے ایک مقام کی طرف اشارہ کیا, کہا کہ تم اس مقام پر جاؤ, وہاں پر میرا ایک بندہ موجود ہے, وہاں میرا عبد موجود ہے کہ جو اس قابل ہے کہ جس کو میں نے یہ مقام عطا کیا کہ وہ جنت کے اندر تمہارا پڑوسی ہوگا. جب خدا کا نبی اس مقام پر پہنچتا ہے تو خدا کا نبی ایک ایسے شخص کو دیکھتا ہے کہ جس کے نہ ہاتھ ہیں, نہ پیر ہیں, نہ آنکھیں ہیں, جس کا کوئی بھی ظاہری چیزہ جو ہے نہیں, بلکہ شاید یہ کہا جائے کہ فقط گوشت کا ایک ٹکڑا ہے کہ جو زمین پر پڑا ہوا ہے. بعض کتابوں کے مطابق اس کے جسم کے اوپر جو ہے وہ کیڑے چل رہے تھے اور اس کے جسم کو جو ہے وہ اس طرح سے کھا رہے تھے. خدا کے نبی نے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ یہ کیا شخصیت ہے کہ جس کو خدا نے یہ مقام عطا کیا, اس کے اندر تو یہ صلاحیت بھی نہیں کہ خدا کی صحیح معنوں میں عبادت کر سکے, نہ نماز پڑھ سکتا ہے, نہ دعا پڑھ سکتا ہے, زبان جو صحیح معنوں میں کلام نہیں کر سکتی, آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہے, ہاتھ کام نہیں, ہاتھ موجود نہیں ہے, پیر موجود نہیں ہے, یہ کیا عمل انجام دے رہا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ خدا وند عالم نے اس کو یہ مقام اور منزلت عطا کیا. خدا کا نبی جب ان سے قریب ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے زبان پر فقط ایک کلمہ جاری ہے, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. نبی اس بندے سے سوال یہ کرتے ہیں کہ تو کس بات کا شکر ادا کر رہا ہے, خدا نے تجھے دیا کیا ہے کہ جس کا تو شکر ادا کر رہا ہے. اگر میرے جیسا بندہ خدا کا شکر ادا کرے اور تسبیح نکالے سبحان اللہ کی, الحمدللہ کی, اور ان سب چیزوں کی تسبیح نکالے, تو حق بنتا ہے کہ خدا نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے, مجھے آنکھ دی, مجھے کان دیے, مجھے سلامتی دی, مجھے ہاتھ دیے, مجھے پیر دیے, اس قدر نعمتوں سے نوازا, میں شکر ادا کروں. تجھے تو خدا نے کچھ دیا ہی نہیں, تجھے تو ہے مصیبتوں کے اندر جو ہے وہ پیدا کیا, تو کس بات کا شکر ادا کر رہا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ خدا وند عالم نے جس حالت میں مجھے خلق کیا اور مجھے یہ احساس دلایا کہ میں اس حالت میں ہوتے ہوئے بھی اس کا شکر ادا کروں, یہی بہت بڑی نعمت ہے. شاید خدا وند عالم وہ مجھے سب کچھ دے دیتا اور اس خدا وند عالم کو شکر کرنے کی نعمت مجھ سے چھین لیتا تو میرے لیے کوئی ارزش نہیں رکھتی تھی. میرا مولا امام حسین دعائے عرفہ میں کیا کہتا ہے, مازا وجدا من فقدک, اے پروردگار اس نے پایا ہی کیا جس نے تجھے کھو دیا, اور اے پروردگار اس نے کھویا ہی کیا جس نے تجھے پا لیا. وہ بندہ کہتا ہے کہ خدا وند عالم نے یہ جو نعمت مجھے عطا کی ہے کہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں, یہ کس نے عطا کی؟ یہ میری طرف سے تو نہیں ہے, یہ خدا وند عالم نے مجھے نعمت عطا کی ہے, اور اسی خدا وند عالم کی اس نعمت کا جو ہے مجھے شکر ادا کرنا ہے کہ خدا وند عالم جس حالت میں مجھے رکھا اس کے باوجود مجھے ناشکرا نہیں بنایا, مجھے اس قابل بنایا کہ میں خدا وند عالم کا شکر ادا کروں. لہٰذا ہمیں نعمتوں کا احساس کرنا ہے, نعمتوں کو درک کرنا ہے, یہ سمجھنا ہے کہ کون کون سی نعمتیں ہیں. اور ایک اور نقطہ جو اس واقعے سے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے, بعض اوقات ظاہری نعمتیں جس کو میں اور آپ نعمت سمجھتے ہیں, یعنی وہ مٹیریلسٹک چیزیں کہ جو مجھے اور آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہیں, میں اور آپ سمجھتے ہیں نعمتیں, اور اگر وہ ظاہری مٹیریلسٹک چیزیں میرے اور آپ کے پاس موجود نہ ہوں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا وند عالم نے ہمیں نعمت عطا نہیں کی, بلکہ ہمیں جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کیا ہے، ہمیں جو ہے وہ مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے، ہم خدا کی بارگاہ میں شکوہ اور شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات نعمتوں کا جو چیزیں میں ہم سمجھتے ہیں نعمت ہے، اس کا نہ ہونا خود ایک نعمت ہوتی ہے۔ بعض اوقات خداوند عالم کی طرف سے وہ چیزیں کہ جو مجھے اور آپ کو پرووائڈ نہیں کی جاتی، اس کا نہ ملنا جو ہے خود ایک نعمت ہوتا ہے جس کا مجھے اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ جب تم اپنی نعمتوں کو، جب خداوند عالم نے تمہیں بلیسنگز دی ہیں، اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کرو، تو ان چیزوں کو کاؤنٹ کرو جو خدا نے تمہیں عطا کی، اس کا شکر ادا کرو، اور ساتھ ساتھ ان چیزوں کو کاؤنٹ کرو کہ جو خدا نے تمہیں عطا نہیں کی، اس پر بھی تو خدا کا شکر ادا کرو۔ بعض اوقات آپ کو دیکھا ہے کہ انسان اگر فقیر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کس بات پہ خدا کا شکر ادا کروں؟ لیکن یہ فقر خود اس کے لیے ایک نعمت ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس پیسہ آ جائے تو یہ خدا کے سب بارگاہ میں جو ہے باغی ہو جائے گا۔ ان دل انسان یدغا ان یراہ استغنا، کہ جب انسان اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے، اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، تو خدا کی بارگاہ میں تاغوت بن جاتا ہے، خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں آئی ایم دا پاورفل، میں بھی جو ہے کوئی چیز ہوں، میرے پاس بھی جو ہے کچھ پاورز موجود ہیں۔ لہٰذا بعض اوقات انسان اپنے خداوند عالم اپنے بندے کی صلاح اسی کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو نعمت عطا نہ کی جائے۔ لیکن مجھے اور آپ کو یہ درک کرنا ہوگا، مجھے اور آپ کو یہ احساس کرنا ہوگا، یہ خداوند عالم نے نعمت عطا نہیں کی، یہ خود بھی ایک نعمت ہے، کیونکہ اگر خداوند عالم مجھے عطا کر دیتا تو شاید جو ہے خدا کی بارگاہ میں ناشکری کرتا۔ لہٰذا قرآن کریم نے ایک آیت کے اندر بہت خوبصورت انداز میں اس جملے کو پیش کیا ہے۔ ان آیت کے اندر بہت سارے نکات ایسے ہیں کہ جس پہ گفتگو کی جانی چاہیے۔ میں اس وقت اس آیت کو پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں اس آیت پہ، لیکن غور و فکر کیجئے گا کہ یہ آیت کس خوبصورتی سے انسان شناسی کرتی ہے میرے اور آپ کے سامنے، انسان کو جو ہے بیان کرتی ہے، انسان کی حقیقت کو میرے اور آپ کے سامنے بیان کرتی ہے۔ خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، انسان ایسا ہے کہ جب خداوند عالم اس کا امتحان لیتا ہے، اس کو مبتلا کرتا ہے، اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، کس طریقے سے؟ فَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اس کا پروردگار، اس کا رب اس کا امتحان لیتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اس کا اکرام کرتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے، اس کو بلیسنگز دیتا ہے، اس کو دولت، مال، اولاد، پیسہ، طاقت، اسٹرینتھ، پاورز دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کیا کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھ پر اکرام، میرا اکرام کیا، پروردگار نے مجھے جو ہے وہ ایک آنریبل پرسن احساس کیا، مجھے جو ہے وہ آنر دیا، مجھے جو ہے وہ اکرام کیا، مجھے جو ہے وہ عظمت دی، مجھے جو ہے مقام و منزلت دی۔ اس کے برعکس اسی انسان کو وَأَمَّا اِذَا مَا ابْتَلَاهُ، خداوند عالم دوبارہ یہ کہتا ہے کہ پھر خداوند عالم جب اس کا امتحان لیتا ہے، جب اس کی آزمائش کرتا ہے، آیت کے پہلے ٹکڑے میں خدا نے کیا کہا تھا، اِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اس وقت بھی امتحان تھا جب نعمت دی تھی خداوند عالم نے۔ اب خداوند عالم کہتا ہے فَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اب اس کے رزق کو جو ہے وہ لمیٹڈ کر دیتا ہے، اس کو جو ہے وہ تنگی رزق کے اندر قرار دیتا ہے، اس کو جو ہے وہ لمیٹڈ رزق دیتا ہے، اس کو فقر اور مصیبتوں اور مشکلات کا جو ہے وہ شکار کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اب یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ خداوند عالم نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا، مجھے پست کر دیا، مجھے جو لوگوں کی نگاہوں سے گرا دیا۔ قرآن کہتا ہے کَلَّا، نہ وہ ہے نہ وہ ہے، نہ جب نعمت دی تھی تو خداوند عالم نے اس کا اکرام کیا تھا، نہ جب نعمت لی ہے تو خداوند عالم نے اس کی توہین کی ہے۔ دونوں صورتوں میں خدا نے کیا کیا ہے؟ ابتلا کیا ہے، خداوند عالم نے امتحان کیا ہے۔ بعض اوقات خداوند عالم دے کے امتحان کرتا ہے، بعض اوقات خداوند عالم لے کے امتحان کرتا ہے، اور بندہ وہ ہے کہ جو دونوں حالت میں خدا کی نعمت کا شکر ادا کرے۔ امام کے پاس ایک شخص آتا ہے، امام اپنے ایک صحابی سے پوچھتے ہیں، بہت عظیم صحابی، امام کی بارگاہ امام سے پوچھتے ہیں کہ کیف اصبحت، تو نے صبح کیسے کی؟ کہتے ہیں مولا حالت یہ ہے کہ میں بیماری کو تندرستی پر ترجیح دیتا ہوں، میں فقر کو دولت پر ترجیح دیتا ہوں، میں نعمت کے نہ ہونے کو نعمت کے ہونے پر ترجیح دیتا ہوں۔ مختلف مثالیں کی صورت میں اسے پیش کیا، اور سمجھا یہ تھا کہ میں کمال کو حاصل کر چکا ہوں، یہ بندہ اپنے کمال کو حاصل کر چکا ہے، کہ وہ بندہ ایسا بن چکا ہے کہ خداوند عالم جب فقر میں مبتلا کرتا ہے تو اس کو پسند کرتا ہے، اس حالت سے کہ جب خداوند عالم اس کو جو ہے وہ دولت اور غنا کے اندر کے۔ جب خداوند عالم بیماری کو میں اس کو مبتلا کرتا ہے تو اپنے آپ کو زیادہ بلیس احساس کرتا ہے اس کے مقابلے میں کہ جب خداوند عالم اس کو صحت و تندرستی میں رکھتا ہے. یعنی در حقیقت اس نعمت کو درک کر پا رہا ہے, اس کو احساس کر پا رہا ہے کہ ہاں یہ نعمت ہے خداوند عالم کی. سمجھ رہا تھا کہ خدا کے یہ نبی کا فرض ہے اس کی تعریفیں کرے گا, اس کی قصیدے پڑھے گا, اس کو کہے گا ماشاء اللہ خدا تم جو ہے کس مقام منزلت پہنچ گیا. تو کہا اے اللہ کے خدا کے ولی, آیا آپ بھی اسی حالت میں زندگی گزارے ہیں؟ یعنی یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس مقام اور منزلت پہ پہنچ چکا ہوں کہ جس پر آئمہ علیہ السلام فائز ہیں. ان ہستیوں کے مقام اور منزلت سے بھی یہ صحیح معنوں میں آشنا نہیں تھا. امام کا جملہ بہت عجیب و غریب ہے. امام کہتے نہیں, ہم اس حالت کے اندر نہیں ہے کہ ہم فخر کو دولت پہ پسند کریں, ہم اس حالت میں نہیں ہے کہ ہم بیماری کو تندرستی پہ پسند کریں. اب یہ شخص حیرت کا شکار ہو جاتا ہے, کیا امام دولت کو پسند کرتے ہیں؟ کیا امام صحت کو پسند کرتے ہیں؟ کیا امام نعمتوں کے ہونے کو پسند کرتے ہیں نہ ہونے پر؟ امام کہتے ہیں نہیں, نہ ہم دولت کو پسند کرتے ہیں نہ ہم فقر کو پسند کرتے ہیں اپنی ذات کے اندر, نہ ہم بیماری کو پسند کرتے ہیں نہ ہم صحت کو پسند کرتے ہیں. ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں, ہم اس حالت کو پسند کرتے ہیں جس کو ہمارا خالق پسند کرتا ہے. اگر ہمارا خالق ہمیں دولت میں رکھے تو ہم اس پہ خوش ہیں, اگر ہمارا خالق ہمیں فقر میں رکھے تو ہم اس پہ راضی ہیں, اگر ہمارا خالق ہمیں صحت کے اندر رکھے تو ہم اس پہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں, اگر ہمیں بیماری میں رکھے تو ہم اس پہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. بس ہماری رضا عین رضا خدا ہے. جس پہ ہمارا خالق راضی ہے اس پہ ہم راضی ہے, جس سے ہمارا خالق ناراض ہے اس سے ہم ناراض ہیں. ہماری پسند و ناپسند وجود نہیں رکھتی ہے, ہماری پسند و ناپسند فقط وہ ہے کہ جو ہمارا خالق چاہتا ہے. اور عبودیت بھی یہی ہے, حقیقت عبودیت یہی ہے کہ انسان اپنی پسند اور ناپسند کو اپنی خالق کی پسند اور ناپسند میں محو کر دے, فنا کر دے, ذوب کر دے. جب انسان اس مقام و منزلت پر پہنچتا ہے تو اس کو عبد کہتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام سلمان بصری نے پوچھا تھا کہ مولا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں, کہتے ہیں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کتابوں کے اندر نہیں ہے, ان تقریروں کے اندر نہیں ہے, ان مجالسوں کے اندر نہیں ہے, ان درسوں کے اندر نہیں ہے. علم الفاظ و اصطلاحات و ٹرمینالوجیز کا نام نہیں ہے. العلم نور یقذف اللہ بقلبه من یشاء, علم جو ہے وہ نور ہے, خدا جس کے دل پہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ الفاظ کو یاد کر کے, اصطلاحات کو ریمبر کر کے, حدیثوں کو, قرآن کی آیتوں کو حفظ کر کے تم عالم بن جاؤ گے. واقعتاً ایسا ہی, اگر ایسا ہوتا تو آج ہارڈ ڈسک ہم سے زیادہ عالم ہوتی کہ جس کو ہم سے زیادہ آیتیں یاد ہیں اور حدیثیں یاد ہیں. حقیقت وہ ہے کہ علم اس نور کا نام ہے کہ جس کے اندر انسان عبد خدا بنتا ہے. لہٰذا میرا مولانا فرعون فون فرماتا ہے کہ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو معلوم حقیقی معنوں میں عبد بنو. مولانا سے سوال کرتے ہیں مولانا مل حقیقت العبودیہ, عبودیت کی حقیقت ہے کیا؟ مولانا نے تین چیزیں وہاں پر اس کو بتائی تھی کہ اے انوار بصری, اگر حقیقت عبودیت حاصل کرنا چاہتے ہو تین چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرو تاکہ تم عبد بن سکو. پہلی چیز, اللہ یرا عبد لنفسه ہی ما خول اللہ ملکا, جو چیز خدا مند عالم نے اس کو عطا کی ہے اس کو اپنا نہ سمجھے. ہی ڈو ناٹ تھنک, ہی ڈز ناٹ تھنک دیٹ وٹ ایور ہی ہیز ہی اونز اٹ. نہیں, جو کچھ ہے وہ خدا مند عالم کی امانت ہے, جو کچھ میرے پاس موجود ہے وہ خدا مند عالم کی امانت ہے. میں فقط و فقط جو ہے وہ کیئر ٹیکر ہوں. میرا کام فقط و فقط یہ کہ میں تھوڑی دیر کے لیے, چند لمحوں کے لیے, چند منٹوں کے لیے, چند سالوں کے لیے ان چیزوں کو اپنے پاس رکھوں, پلٹ کے مجھے خود کا بھی خدا کے پاس جانا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, یہ سب کچھ خدا کی بارگاہ میں پلٹ کے واپس جانا ہے. میری کوئی حقیقت نہیں ہے. پہلا مرحلہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو بندہ احساس کرے, اس کا احساس ہے کہ جو کچھ ہے اس کے پاس اس کو خدا کا احساس کرے. یہ سب کچھ نعمتیں خدا مند عالم کی طرف سے آئی ہے, میرا کچھ نہیں ہے. خدا مند عالم جس حال میں مجھے رکھے اس پہ جو ہے وہ خدا کا شکر ادا کرنا ہے. دوسرا, خدا مند عالم یہ کہتا ہے کہ لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا, جب بندہ یہ احساس کر لیتا ہے کہ وہ بندہ خدا ہے تو اپنی تدبیر کو, اپنی پلاننگ کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے. کہتا ہے کہ اے پروردگار, میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا مالک ہے, تو جیسا چاہتا ہے مجھے استعمال کر, جہاں چاہتا ہے مجھے استعمال کر, میں کیوں اپنے آپ کے لیے پلاننگ کروں؟ Why should I plan for myself? تو میرا پروردگار ہے, تو میرا رب ہے, تو میرا پلانر ہے, تو میں انہیں گائیڈ کر کہ مجھے کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا. اور تیسری چیز ہے کہ جب بندہ اس بات کا احساس کر لیتا ہے کہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے, جب اس بات کا احساس کر لیتا ہے کہ اس کو اپنی پلاننگ نہیں کرنی تو اس کی زندگی میں فقط ایک کام ہے, 24/7 فقط ایک کام ہوتا ہے اس کا, کہ یشغلہ, اپنے آپ کو مشغول کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو صرف کرتا ہے کس چیز کے اندر, ما امر اللہ بھی و نہا عنہ, کہ جس چیز کا خدا نے امر کیا اس کو انجام دیتا ہے اور جس چیز سے خدا نے روکا شروع کیا. تو یہ ہے عبد کی تعریف, یہ ہے انسان کامل کی, جب انسان عبد بننا شروع کرتا ہے تو یہ بن جاتا ہے. در حقیقت جس بات سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ انسان کو حقیقی معنوں میں نعمت خدا و عالم کا احساس کرنا ہے, اور نعمت کو فقط ان چیزوں کے اندر محدود نہیں کرنا ہے کہ ظاہر طور پر یہ سمجھے کہ اگر دولت ہے, اگر مال ہے, اگر صحت ہے, اگر پاورز ہے, اگر اسٹرینتھ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ خدا و عالم نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں, اور اگر خدا نخواستہ یہ نعمتیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ خدا و عالم نے مجھے ربی احان, نہیں, خدا و عالم نے دے کر بھی امتحان لیا ہے, خدا و عالم نے لے کر بھی امتحان لیا ہے. اور مجھے اور آپ کو بار بار اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کروانا ہوگا, اور یہ دوسرا جملہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس بات کو بھی احساس کرنا ہوگا کہ خداوند عالم جو میرے لیے بہتر سمجھتا ہے اس کے مطابق مجھے عطا کیا ہے. شاید میرے لیے غربت جو ہے بہتر تھی, لہٰذا خداوند عالم مجھے غریب رکھا ہے. اگر میرے پاس مال آ جاتا تو میں خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا, میں فرعونیت کا دعویٰ کر لیتا, میں قارون بن جاتا, اس قارون کی طرح کہ جب خداوند عالم نے اس کو دولت عطا کی اور خدا کا نبی اس کی بارگاہ میں آتا ہے تو کیا کہتا ہے, ماں اوتی تو جو کچھ مجھے عطا کیا گیا ہے بعلم عندی, جو علم تھا میرے پاس میرے خود کے علم کی وجہ سے مجھے عطا کیا خداوند عالم نے, یہ احساس کرنے لگا تھا کہ یہ میرا ہے. یہاں پر ضروری ہے کہ خداوند عالم مجھے اور آپ کو احساس دلائے. اگر میں اور آپ بھول جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ نعمت خداوند عالم کی ہے, تو بعض اوقات یہ خدا کی نعمت ہوتی ہے کہ وہ نعمت چھین کے مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ یہ تیرا نہیں تھا, یہ کسی اور کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے. احساس کر کے گھمنڈ نہ کرنا, تکرار غرور نہ کرنا, اس بات کو بھلا مت دینا کہ تو بندہ خدا ہے, یہ ساری کی ساری نعمتیں خداوند عالم کی طرف سے تجھے عطا کی گئی. ایک لمحے کے لیے بھی اگر تو نے احساس کیا کہ یہ تیرا ہے, اس کا مطلب یہ کہ تو عبودیت خداوند عالم سے اپنے آپ کو خارج کر دیا, تو شیطان کا بندہ بن گیا ہے. لہٰذا مجھے اور آپ کو ہر موقع پر اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانا ہے کہ وی آر دا سرونٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی, ہم خداوند عالم کے عبد ہیں, اور یہ سب کچھ جو خداوند عالم نے مجھے اور آپ کو عطا کیا, یہ سب کا سب جو ہے وہ خداوند عالم کی نعمتیں ہیں کہ جس کے اندر مجھے اور آپ کو غرق کیا ہوا ہے خداوند عالم نے. اور تکرار کریں نعمتوں کی, اور اس بات کا احساس کریں کہ جس حالت میں خداوند عالم نے مجھے اور آپ کو رکھا ہے وہ بہترین حالت ہے میرے اور آپ کے لیے. بعض نعمتیں, شاید میں ایک بار پہلے بھی ذکر کر چکا, بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا میں اور آپ احساس نہیں کر پاتے, درد نہیں کر پاتے اس قدر و قیمت کا, اس کی منزلت کا. خاص طور پہ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت محبت محمد و آل محمد علیہ السلام. کتنی بار شکر کیا ہے اس بات کا میں اور آپ نے کہ خداوند عالم نے مجھے اور آپ کو یہ نعمت عطا کی کہ میں اور آپ حسین کیا خاطر جو اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں. ابھی خیال میں یہ معمولی نعمت ہے, قسم خدا اگر ہم اپنی راتیں جو ہے وہ اس طرح حالت میں سجدے میں بسر کر کے خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا وند عالم نے حسین کی نعمت مجھے اور آپ کو عطا کی. یہ دنیا جو مٹیریلسٹک ورلڈ ہے, یہ دنیا کے جو غرق ہے اس وقت بے فحاشی کے اندر, بدبختی کے اندر, برائیوں کے اندر, خدا کی نافرمانی فراموشی کے اندر, ایتھیسٹ اور ایگنوسٹک بننے کے اندر جو ہے وہ غرق ہو چکے ہیں, خدا کو اپنے خالق کو اپنے کریٹر کو فراموش کر چکے ہیں, انیٹ نیچر کو فراموش کر چکے ہیں, اس کے اندر خدا نے اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ خداوند عالم نے مجھے اور آپ کو حسین پر رونے کا جو ہے ان کی نعمت عطا کی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اس سے بڑی نعمت تو مجھے بتائیں کتنا شکر ادا کیا میں نے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اس نعمت کا شکر ادا کریں گے تو خدا وند عالم نعمت میں اضافہ کرے گا, اور اگر خدا نہ خاصا اگر آپ حقیقی معنوں میں شکر ادا نہ کر پائے تو خدا کا عذاب جو ہے بہت شدید ہے. شکر کریں, واقعتاً شکر کریں اس نعمت کو کہ محمد و آل محمد کی محبت, علیہ السلام کی محبت ہی بدرود تجھے محمد علیہ محمد. جو شاید بعضوں کا سوچتا ہے کہ آپ کا عزیز, آپ کا دوست, آپ کے رشتہ کا انتقال ہوتا ہے, انسان چند دن چند ساتھ روتا ہے بس بھول جاتا ہے, اس کو نہیں معلوم گھر میں حسین کی کیا حرارت موجود ہے کہ ہم صدیاں زندگی بھر روتے رہیں گے, گریا کرتے رہیں گے, لیکن یہ غم جو ہے وہ خاموش نہیں ہوتا. یہ کس کی نعمت ہے؟ میں نے اور آپ کے دل کے اندر یہ خلوص تھا, میرے اور آپ کے دل کے اندر وہ پاکیزگی موجود ہے کہ ہم جو حسین کے آنکھوں پر ہماری آنکھیں جو حسین کی غم میں جو گریہ کر سکے، ہمارے ہاتھ اتنے پاک و پاکیزہ ہیں کہ جو حسین کی غم میں جو سینے پر ماتم کر سکے؟ نہیں ہے اس کام کا، نہ ہماری زبان اس کام پہ قابل ہے کہ حسین کی نام اپنی زبان سے جو پاک و پاکیزہ نام کو جو اپنی زبان سے لے سکے۔ یہ کرم ہے اہل بیت علیہ السلام کا، یہ کرم ہے پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم اس کام کو انجام دے سکیں۔ شکر کریں اس بات کے اوپر۔ ایک شخص خدا کے ولی امام کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا بہت فقیر ہوں، امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے کہ اپنے فقر کا گریہ کرتا ہے، اپنی قسم پرسی کا جو ہے وہ نوحہ بڑھتا ہے، کہتا ہے مولا فقیر ہوں، مولا گھر میں جو ہے وہ بہت ہی سختیاں گزر رہی ہیں۔ مولا اس بات کا احساس دلانے کے لیے اس کو کہ تو فقیر نہیں ہے، یہ طریقے میں آپ یہ کہوں کہ مجھے اور آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہم کس قدر نعمت کے اندر موجود ہیں، اسے کہتے ہیں کہ تو فقیر نہیں ہے، تیرے پاس بہت کچھ ہے۔ کہتے ہیں مولا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت مال و دولت ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ مولا نے پھر کہا کہ نہیں، تیرے پاس بہت مال و دولت موجود ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ مولا میں جھوٹ نہیں کہتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرا بینک بیلنس خالی ہے، میں بینکرپٹ ہو چکا ہوں، میرے پیسہ کچھ نہیں ہے، میرے بچے جو بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ مولا کہتے ہیں نہیں، تیرے پاس بہت مال و دولت۔ کہا مولا وہ پیسہ ہے کہاں پر، وہ دولت کہاں پر ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس کا آپ تکرار کر رہے ہیں؟ کہا کہ اگر میں پوری دنیا کی تمام نعمتیں تجھے دے دوں، جو جتنی بھی خزانے اس کائنات کے اندر موجود ہیں سب تجھے عطا کر دوں، اور کہوں کہ جو محبت محمد و آل محمد تیرے پاس موجود ہے وہ مجھے بیچ دے، کیا تو بیچے گا؟ کہا نہیں، اس کا سودا نہیں کروں گا۔ مولا دنیا کی سب چیزیں اسے چھین لی جائیں لیکن محمد و آل محمد کی محبت میرے پاس ہے، کافی ہے میرے لیے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ کافی ہے میرے لیے۔ تو کہا تو اس قدر سخی، تو اس قدر مالدار ہے، تو اس قدر غنی ہے، تیرے پاس ایسی دولت موجود ہے کہ جو دنیا کی تمام دولتوں سے زیادہ تجھے غنی اور بے نیاز کرتی ہے۔ اس بات کو درک کر، اس بات کو احساس کر۔ میں نے کہا کہ یہ فقط ایک اشارہ تھا مولانا کو، اس کو یاد دلانا تھا، یا درکت میں کہوں کہ ہم سب کو یاد دلانا تھا کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے اندر ہم لوگ میں اور آپ موجود ہیں، اور جس کا مجھے اور آپ کو شکر ادا کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ انسان جو ہے وہ بعض اوقات ناشکری کرتا ہے، انسان اس بات کا احساس نہیں کر پاتا کہ یہ نعمت کس قدر عظیم نعمت ہے کہ جس کو ادا کی گئی ہے، بلکہ بعض اوقات احساس یہ ہوتا ہے کہ ہم اس نعمتوں کے اندر بھی جو ہے وہ نہ فقط احساس نہیں کر پاتے بلکہ اس پہ ظلم کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ آپس میں جو لڑائی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، نہیں معلوم ان مجالس کے اندر، ان محافل کے اندر، ان نوعوں اس کے مصائب کے اندر بھی جو آپس کے اندر اپنے آپ کے فخر فروشی کے اندر، اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر بڑا دکھانے کے لیے، میری مجلس بڑی ہے، آپ کی مجلس بڑی ہے، اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، نہیں معلوم کن مصیبتوں کے اندر ہم گرفتار ہو جاتے ہیں، نعمتوں کو نعمتوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں، ان حقیقتوں کو، ان فضائل کو مصائب کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کام کو فقط خالص خدا کے لیے انجام دیں۔ واقعتاً ایسا ہے کہ خداوند عالم نے لنبلوکم ایکم احسن عملا، خداوند عالم نے موت اور حیات کو خلق کیا، کیوں خلق کیا؟ لنبلوکم ایکم احسن عملا۔ جب امام سے سوال کیا کہ مولا احسن عمل سے کیا مراد ہے، مولا نے کہا اخلص عمل، خالص ترین عمل کو جو ہے تم خدا کی بارگاہ میں انجام دو۔ اور واقعتاً عزاداری امام حسین وہ عبادت ہے کہ جس کو میں اور آپ خلوص سے انجام دے سکتے ہیں۔ یہ گریہ و زاری، یہ عزاداری جب امام حسین کریں فقط امام حسین علیہ السلام کے، فقط خدا کے لیے انجام دیں۔ کوشش کریں کہ خلوص ہو، کوشش کریں کہ اس کے اندر کسی کا دکھاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، کسی اور کی خاطر اس کام کو انجام نہ دیں، فقط حسین، اولاد حسین، اجداد حسین علیہ السلام کے لیے جو ان کاموں کو انجام دیں، کسی اور کے لیے اس کام کو انجام نہ دیں۔ میں موضوع سے زیادہ ہٹ نہ جاؤں، بس شکر ادا کرنے کی اہم ترین ایک وسیلہ یہ ہے کہ انسان شکر نعمت کو جو ہے وہ احساس، نعمت کو جو ہے وہ پہچانے، کیونکہ یہ ایام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام، ان کے جو ہے ذات سے منسوب ایام ہیں، ایک چیز کی جو ایک گلہ کی جو مجھے ہم اپنے آپ سے بھی کرنا چاہیے, اپنے آپ تشریح سے بھی کرنا چاہیے, خود ان محافظ سے بھی کرنا چاہیے کہ شاید ایک خداوند عالم کی اہم ترین نعمت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اس عظیم ہستی کا مقام و منزلت شاید میں اور آپ کبھی بھی درک نہیں کر پائیں گے. وہ ہستی کے جس کے بارے میں حدیث قدسی میں خداوند عالم یہ فرماتا ہے, لولاک لما خلقت الافلاک, اے پیغمبر, اے حبیب, اگر آپ کی ذات گرامی نہ ہوتی تو میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا, زمین و آسمان کو خلق نہ کرتا. یہ ساری کائنات خلق کی گئی اس عبد خدا کے لیے, وہ ہے کہ جو حقیقی معنوں میں عبد تھا. اس کی عظمت کو, اس کے مقام و منزلت کو, ان کی منزلت کو شاید میں اور آپ درک نہیں کر پائیں گے, لیکن میں نے کہا کہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانا, اپنے آپ کو احساس دلوانا کہ ہستی کس قدر عظیم ہستی تھی, یہ نعمت کس قدر عظیم نعمت ہے. اما یتساءلون عن النبع العظیم, کہ مجھ سے آپ سے سوال کیا جائے گا, وقفوہم انہم مسئولون, مجھ سے آپ سے سوال کیا جائے گا خداوند عالم کی نعمتوں کا, اور ان نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمت ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام. لہٰذا اس نعمت کو احساس کریں, اس نعمت کو درک کریں, اس نعمت کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب انسان نعمت کو احساس کرتا ہے تب اس کے فقدان کا احساس کر پاتا ہے, جب تک نعمت کا احساس نہیں کرتا فقدان کا بھی احساس نہیں ہوتا, نہ شکر کر پاتا ہے. میں مثلا اگر آپ 28 سفر کو میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم بنانا چاہیں, ان کی مصیبت میں گریا کرنا چاہیں, کب میں اور آپ گریا کر سکتے ہیں؟ جب مجھے آپ کو احساس ہو کہ ہستی کس قدر عظیم ہستی تھی. شاید مصائب کے اندر میں چند جملے آج امام علی علیہ السلام کے مصائب پڑھوں گا کہ جو میرے مولا نے نجم البلاغہ کے اندر وہ خطبہ سید رضی نقل کیا ہے کہ جو رسول اللہ کو غسل دیتے ہوئے رسول امام نے جو ہے وہ مصائب پڑھے تھے, اور ان شاء اللہ کل اگر موقع ملا تو اس بیٹی کے مصائب پڑھوں گا کہ جس نے اپنے بابا کی میت کے اوپر جو مصائب پڑھا. آپ ان مصائب کو سنیں, ان کلمات کو سنیں, ان الفاظ کو سنیں اور احساس کریں کہ ہستی کس قدر عظیم ہستی تھی, یہ مقام کس قدر عظیم مقام ہے, ہمیں خداوند عالم کا اس نعمت کا کس قدر شکر ادا کرنا چاہیے. لہٰذا نعمت کو درک کرنے کی کوشش کریں, نعمت کو احساس کرنے کی کوشش کریں. ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. بس پہلا نقطہ کہ جو مجھے اور آپ کو ڈسکس کرنا تھا, جو احساس کرنا تھا, وہ یہ تھا کہ انسان کی ایک ذمہ داری یہ ہے بندہ ہونے کے اعتبار سے, عبد ہونے کے اعتبار سے, کہ خداوند عالم کا شکر ادا کرے. شکر ادا کرنے کی چند ریکوائرمنٹس ہیں. شکر انسان اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا جب تک ان مقدمات کو ادا نہ کرے. پہلا مقدمہ یہ تھا کہ انسان خود نعمت کی شناخت کرے, نعمت کو پہچانے, نعمت کا کی انڈرسٹینڈنگ اس کے پاس, کی معرفت اس کو حاصل ہو. جب تک معرفت حاصل نہ ہوگی اصل امکان پذیر نہیں ہے کہ وہ نعمت کا شکر ادا کر سکے. بعد کے مرحلے ان شاء اللہ شاید وقت بھی مجھ میں میری طرف سے تاخیر ہوگی, اس لیے معذرت خواہوں کہ ان شاء اللہ کل کوشش کروں گا 8:30 بجے اس محفل کو شروع کر دیا جائے. ان شاء اللہ چند اور مقدمات ہیں کہ جو آپ کے سامنے پیش کروں گا, پھر اس کے بعد جو اصل نعمت کے اوپر جائیں گے, اور اگر خداوند عالم نے توفیق دی اور آخر تک یہ پہنچ پائے تو اس نعمت کو جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, اس کے حوالے سے چند ایسا آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک بدرود بیش محمد علیہ وسلم. بس معرفت نعمت, شناخت نعمت, انڈرسٹینڈنگ آف دا بلیسنگز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, یہ پہلا مرحلہ ہے کہ آپ منعم کی طرف سے عطا کی ہوئی نعمت کو پہچانیں. فبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دوسرا مرحلہ یہ کہ خود منعم کو پہچانیں کہ نعمت دی کس نے, یہ عطا ہے کس کی. دیکھیں بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ میں اور آپ یہ تو جانتے ہیں کہ یہ بلیسنگز ہے میرے پاس, یہ جانتے ہیں کہ یہ عطا کی گئی ہے مجھے, دیز آر دا بلیسنگز, لیکن کس کی طرف سے عطا کی گئی وہاں میں اور آپ مسٹیک کرتے ہیں, وہاں میں اور آپ غلطی کرتے ہیں. اور اگر میں منعم کی شناخت کے اندر غلطی کر رہا ہوں تو میں اس منعم کا شکر ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ جب تک میں نے نعمت کو پہچان لیا، لیکن میں جس کا شکر ادا کر رہا ہوں وہ حقیقت میں منعم نہیں ہے، جس نے مجھے یہ چیز عطا کی ہے اس کو میں شکر ادا کر رہا ہوں، لیکن حقیقی معنی میں وہ عطا کرنے والا نہیں ہے، کوئی اور ہے کہ جس نے جو اس چیز کو عطا کیا. میں آپ کو سادہ سی مثال دوں، مثلا سپوز کریں آپ جو فائنینشلی جو کرائسس کے اندر تھے، آپ کے پاس جو پیسے نہیں تھے، ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ کچھ پیسے جو ہے وہ آپ کو دیتے ہیں اور آپ کی جو ہے وہ مشکل کو جو ہے حل کر لیتے ہیں، آپ زندگی بھر جو ہے اس کے شکر گزار رہے ہیں، آپ اس کو تھینک یو کرتے رہے، فلاں کرتے رہے، یہ کرتے رہے، کرتے رہے، کئی سال گزرنے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ بھائی اس نے تو مجھے پیسے نہیں دیے تھے، بلکہ کوئی اور شخص تھا، اس نے جو ہے وہ اس کو وسیلہ بنایا تھا کہ جس کے ذریعے سے مجھے پیسے بھجوائے تھے، اور میں اس کا شکریہ ادا کر سکا جو حقیقی معنی میں منعم تھا، وہ حقیقی معنی میں جس نے جو ہے وہ قربانی دی اس کا میں شکر ادا نہ کر سکا. آپ کو پشیمانی ہوگی، آپ کو افسوس ہوگا کہ یار کاش مجھے پتا چل جاتا کہ حقیقی معنی میں کون تھا کہ جو میں جس نے جو ہے مجھے اس ڈیفیکلٹی سے نکالا تھا، کون تھا کہ جس نے مجھے اس فائنینشیل کرائسس سے نجات دی تھی. اگر میں اس موقع پر اس کو درک کر پاتا تو میں اس موقع پر اس کا شکر ادا کر لیتا. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اگر شکر ادا کرنا چاہتا ہے، اگر انسان منعم کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، تو منعم کی شناخت کے اندر بہت دقت کرے، یہ احساس کرے کہ حقیقی معنی میں کون ہے کہ جس نے اس کو خلق کیا ہے، کون ہے جو اس کا کریٹر ہے، کون ہے کہ جس نے یہ ساری نعمتیں جو ہے مجھے عطا کی ہیں. اگر اس نے صحیح معنی میں منعم کو نہیں پہچانا تو وہاں پر جو ہے وہ غلطی کرے گا. بس شناخت نعمت پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ یہ کہ کس نے جو ہے نعمت عطا کی، یہ احساس کرے کہ کیا ہے کہ جو نعمت ہے، کون ہے کہ جس نے جو اس کو اس نعمتوں کا عطا کیا. یہ دو نقطے ان شاء اللہ دوسرے نقطے کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں گا کل کی محفل کے اندر، پھر دو یا تین اور مقدمات جس کو عرض کر کے، اور پھر اصل شکر کے اوپر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہم سب کو حقیقی معنوں میں خدا کی نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر وہ عظیم ترین نعمت کے جو محبت والے محمد کی محبت کی نعمت ہمیں عطا کی ہے، اس کا احساس کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک بار درود بھیجو محمد علی محمد صلی
اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ. کائنات کی سب سے بڑی مصیبت، کائنات کا سب سے بڑا غم، کائنات کی مصیبت عظمیٰ کا جس کو اگر نام دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کائنات سے رخصت ہونا ہے. بعض روایات کے مطابق خود امام علی علیہ السلام یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دو ہستیاں تھیں، دو حقیقتیں ایسی تھیں کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم نے امت کو عذاب نہیں کیا. ایک خداوند عالم کے رسول کی ذات گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا استغفار. میرا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول تم سے جدا ہو گئے، رسول تمہارے درمیان نہیں ہے، اب استغفار کے ذریعے سے اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچاؤ. لیکن خدا کے ولی نے مجھے اور آپ کو یہ بتایا کہ ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر عظیم ذات تھی کہ جن کا وجود، جن کی عظمت، جن کی رحمت، کہ جو رحمت للعالمین تھے، جو خداوند عالم کی عظیم ترین رحمت تھے، عزیز علیہ وآلہ، اس نبی پر بہت سخت ہے کہ جب تم پر مصائب ہوتے ہیں، جب تم پہ سختیاں ہوتی ہیں، جب تم گمراہ ہوتے ہو، یہ نبی جو ہے وہ سختی کرتا ہے، اس نبی پر جو ہے بہت گرا گزرتا ہے، اس نبی پر بہت سخت گزرتا ہے جو مصیبتیں مجھ پر اور آپ پر نازل ہوتی ہیں. آئیے خدا کے نبی کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہ آپ کے چند ماننے والے، آپ کے چند محب، آپ کے غم میں گریا کرنے والے، آپ کی اولاد کی محبت رکھنے والے، ہم شاید اس قابل نہیں ہے، ہم شاید اس قابل نہیں کہ آپ کی وجود کی عظمت کو درک بھی کر پائیں، آپ کی وجود کی نعمتوں کو درک بھی کر پائیں. اے خدا کے نبی، ہماری لغزشوں سے، ہماری کوتاہیوں سے، ہمارے گناہوں سے، ہماری کم ظرفی سے، ہماری اس عدم معرفت سے آپ درگزر کریں، اور وہ نور معرفت کے جو آپ نے اپنے کسی چاہنے والے کو عطا کیا ہے, آپ نے اپنے اصحاب کو عطا کیا ہے, آپ نے سلمان فارسی, ابو ذر غفاری, ہمارے یاسر کو عطا کیا ہے. ان صحابیوں کو جو عطا کیا ہے ان میں سے ایک جلوہ ہمیں اور ہم سب کو بھی جو عطا کرے, تاکہ ہم محمد والے محمد کی حقیقی محبتوں کو اپنے اندر درک کر پائیں, اس محبت کو اس قدر درک پائیں کہ پھر دنیا کی لذتیں, دنیا کی مادی اٹریکشنز مجھے اور آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر پائے, اور ہم حقیقی معنوں میں اسی محبت کے اندر غرق ہو جائیں, اسی محبت کے اندر اسی کشتی کی جو سواری ہو جائے. میں فقط ایک جملہ کہوں آپ کے لیے, یہ وہ مصیبت ہے, یہ وہ باپ ہے کہ جس کے اوپر کون گریہ کر رہے ہیں, حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے تو کہتے ہیں جملہ آیا ہے, بیبی بھی کہتی نظر آتی ہے, واہ محمد, واہ رسول, واہ مصیبت. غربت یہ تھی کہ یہ بیٹی اپنے باپ پہ صحیح معنوں پہ گریہ نہ کر سکی کیونکہ امت کسی اور کام میں مشغول تھی, امت اپنے بعد خلیفہ کو بیان کرنے میں مشغول تھی. سبحان اللہ یا بصائب اللوات, سبحان اللہ یا ابصر نہ لایا لیا, یہ بیٹی کہاں گریہ کر. جب بیٹی باپ پہ روتی تھی تو امت کہتی تھی کہ علی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہو گئے, یا دن میں گریہ کرے یا رات میں گریہ. فاطمہ سلام اللہ علیہ امام حسن امام حسین کا ہاتھ پکڑ کے عورت کے قبرستان میں جا کے گریہ کرتی تھی, یہ بیٹی اپنے باپ پہ صحیح معنی میں گریہ بھی نہ کر سکی. جب میرا مولا علی ابن ابی طالب نے جب لگا میں خطبہ نمبر 235 کے اندر ہی فرماتا ہوا نظر آتا ہے, جب خدا کے رسول کو غسل دے رہا تھا علی علیہ السلام تنہا غسل دے رہے تھے, میں کہا کہ امت کسی اور کام میں مشغول تھی, اس امت اس لہجے کا بھی لحاظ نہ رکھا کہ خدا کا رسول ان سے جدا ہو گیا. علی علیہ السلام اس طرح سے گریہ کرتے ہیں, بے ابی انت و امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول علی کے ماں باپ آپ پر فدا ہو. لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والانباء يا رسول الله, آپ کے جانے سے امت سے وہ چیز جدا ہو گئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی نہ اس کے بعد ہوگی. میں کہوں گا یا علی ایسا کیا ہوا, کہا زمین و آسمان کا رشتہ منقطع ہو گیا, اب خدا کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوگی, اب خدا کے فرشتے کا نزول نہیں ہوگا, اب خدا کا نبی اس دنیا میں نہیں رہا. میں کہوں گا یا علی آج آپ اپنے بھائی رسول اللہ کی قبر پہ گریا کرے, آپ بھی تنہا ہے, لیکن آئیے سب 61 ہجری میں لا یوم قیوم قیام عبداللہ, وہاں رسول کا بیٹا حسین آپ کے بیٹے عباس لبدار کی بارگاہ میں موجود ہوگا, ارے عباس کا لاشا حسین کے سامنے ہوگا. کربلا کی بند میں تھوڑی دیر پہلے یہ آواز گونجی تھی, یا اللہ کو اللہ راجون ماتم سے